الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت باللقاء أعزمه فطاب من طيبهن اللقاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پورا مجمع درود پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محفل قابل صد احترام حضرات علماء کرام معززین علاقہ گڑی حبیب اللہ کے میرے نہایت ہی قابل احترام غیرت مند بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں آج الحمدللہ ہم سب یہاں مشن رسالت کانفرنس کے اندر اللہ کے فضل سے دین کی نسبت سے جمع ہیں میں گڑی حبیب اللہ اور مضافات کے تمام علماء کرام آئمہ مساجد منتظمین جلسہ اور خصوصاً اپنے برادر مکرم نہایت ہی مخلص و بےلوس حضرت مولانا قاضی شاہ زمان شاکر صاحب زید مجدہم، حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ موجود جملہ علماء کرام کا بے حد مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی. میں نے اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے آپ کی اس مجلس میں حاضر ہو چکا ہوں. اختصار کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری معروضات سماعت فرمائیں گے. آپ کی تکلیف کا ہمیں بہت زیادہ بے حد احساس ہے. موسم صاف ہوتا تو آپ لطف اندوز ہوتے دھوپ کی تپش سے، لیکن میں آپ کی عظمتوں کو، آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ عشق رسالت کا یہ جذبہ لے کر اس کھلے آسمان کے نیچے، کھلے میدان میں، اس ٹھنڈ میں آپ اس کثیر تعداد میں یہاں جمع ہیں. آپ کی عظمتوں کو، آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو جس طرح یہاں جمع ہیں کلمہ شر کے میدان میں اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے، آپ سب کو اللہ جمع فرمائے. عشق رسالت اور مشن رسالت کے یہی تقاضے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ اس مشن کے اندر خلل نہیں ڈال سکتی. مشن رسالت کا یہی تقاضا ہے کہ اس راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آج آپ کے اس پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے، مشن رسالت. یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اصل چیز وہ مشن رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے. کسی پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے. سال میں ایک مہینہ ربیع الاول کا، اس کا تعلق جشن رسالت کے ساتھ ہے اور پوری زندگی مشن رسالت ہے. ہمارے اگر دوسرے بھائی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے محبوب کی آمد پر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. قطعاً قطعاً آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی ٹکراؤ مقصود ہے، کوئی اپنی برتری ظاہر کرنی مقصود ہے. ہم کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتے. اتنی بات ضرور آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کہیں زیادہ آپ کا مشن ہے. کہ اس قوم کو ہم نے کیا دینا ہے، آپ کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا ہے. اس لیے میں نے قرآن مجید میں سے ایک چھوٹی سی سورت کا انتخاب کیا. اس میں اللہ رب العزت تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں. شاید کہ میں اپنے موضوع کو مکمل نہ کر سکوں، وقت کی تنگی دامنگیر ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند ایک ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تین باتیں اللہ نے، تین چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، وہ آپ یاد کر لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں. مقام محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں گونج ہونی چاہیے. جتنا آپ بولیں گے تو گرم ہوں گے آپ، سردی آپ کی دور ہو جائے گی. مقام محمد. دوسری چیز پیغام محمد، اور تیسری چیز انجام محمد. مقام محمد یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے یہ جلسے، یہ زندگیاں، یہ سال اور مہینے یہ ناکافی ہیں. ساری زندگی مقام محمد بیان کرنے میں لگ جائے، مقام محمد نہیں ختم ہو سکتا. مقام محمد کے لیے بس اتنا ہی جملہ کافی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. مقام محمد کا آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا تو مکہ میں کیا، لیکن جب اپنا دیدار کا وقت آیا اور ملاقات کا وقت آیا، فرش پہ نہیں عرش معلی پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا. یہ مقام محمد ہے. ہمارے وہم و گمان سے اللہ کے محبوب کا مقام بڑا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو ہم اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے. آج تک آپ دیکھیں، بڑے بڑے شعرا آئے، قصیدے لکھنے والے آئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، آپ کی عظمت، آپ کے مرتبے کا کوئی حق ادا کر سکا ہے؟ نہ ہی حق ادا ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایسی ایک جامع شخصیت ہے، آپ ایسے جامع کمالات ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو تمام خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے. وہ ایک ایک خوبی جو ایک ایک پیغمبر کے اندر تھی، اللہ رب العزت نے ان کا مجموعہ اگر گلدستے کی شکل میں بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے. یہ مقام محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مقام محمد سے ذرا آگے بڑھ کر ہم نے پیغام محمد بھی دیکھنا ہے کہ مقام محمد پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، مقام محمد پہ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آ رہا. لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے، ناخوشگوار واقعات اس وقت نمودار ہوئے کہ جب پیغام محمد قوم کے سامنے رکھا تو پھر قوم نے پھر مقام محمد کو بھی نہیں دیکھا، پیغام محمد کو ٹھکرایا اور مقام محمد کو بھی ٹھکرا دیا. کیونکہ وہ مقام محمد سمجھے ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام دیا ہے تو وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ جو پیغام محمد آپ لے کے آئے ہیں نا، جو عظمت ملی آپ کو، جو مقام ملا وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے ملا. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اس پیغام محمد کو بیان فرما رہے ہیں. میں اسی پیغام پر چند ایک دلیلیں دے کر پھر اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. پیغام محمد کیا ہے؟ ذرا قرآن سنیے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، پیغام محمد سمجھیے اور پیغام محمد لے کے جائیے. اس میں کوئی شک نہیں، یہاں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے کہ جس کے دل میں مقام محمد نہ ہو. ہر ایک آدمی اس کے محبت سے سرشار ہو کر اس اجتماع میں آیا ہے. اب ذرا یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ مقام محمد کو سمجھنے کے بعد پیغام محمد کو بھی سمجھیں جس کو مشن رسالت کا عنوان دیا گیا ہے. وہ پیغام محمد کیا ہے؟
सुनिए कुरान क्या कह रहा है,
अम कुंतुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत इज قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك।
हजरत याकूब पर जब मौत का वक्त करीब आया तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा करके उनसे पूछा, मेरे बच्चों मेरे बेटों, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेरे मरने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे?
मैं दुनिया से जब चला जाऊंगा तो तुमने इबादत किसकी करनी है, जरा अपना नजरिया और अकीदा तो मुझे समझाओ ना।
हम कुंतुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत इذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, मेरे मरने के बाद मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हारा नजरिया तब्दील न हो जाए, तुम्हारी सोच कहीं तब्दील न हो जाए, तुम्हारी फिक्र कहीं तब्दील न हो जाए, मुझे बताओ तुम किसकी इबादत करोगे? औलाद ने बेटों ने जवाब दिया, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक। अब्बा जी आपको हम मायूस नहीं करेंगे, हमारे नजरिए और फिक्र में कोई तब्दीली नहीं आएगी, हम उसी रब की इबादत करेंगे जिस रब की इबादत तू करता रहा, तेरे अबाओ अजदाद करते रहे, उन्हीं के मिशन पे चलते हुए एक अल्लाह को अपना माबूद बनाएंगे। ये एक दलील। दूसरी दलील,
जुलसी जुलसी आवाज इंशाल्लाह।
दूसरी दलील सुने आप, आपको आवाज आ रही है पूरे मजमे को? जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है वो जरा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं जी आप बड़े लाउड स्पीकर लगाएं, पूरे इलाके में आवाज जाए। चलो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आए इंशाल्लाह। दूसरी दलील,
जिनाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए,
कहां गए? गुनाह करके गई या गुनाह से बचने के लिए गए? बोलो ना, हम तो जुर्म करके जेल में जाते हैं, पर अल्लाह का पैगंबर गुनाह से बचने के लिए, अल्लाह से इल्तिजा की थी, दुआ की थी ना कि ए अल्लाह जिस चीज की तरफ जुलेखा मुझे दावत दे रही है मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं जेल चला जाऊं। गुनाहों से अपने आप को बचाया। जेल में जाने के बाद दो कैदी जेल में दाखिल हुए, कुरान कह रहा है वदखल माहु सिजन फतयान قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين। दो कैदी जेल में दाखिल हुए, दोनों जवान आए, उन्होंने जनाबी यूसुफ को हुस्नो जमाल को देखा, जनाबी यूसुफ की मोहब्बतों को देखा, पूरे जेल में जनाबी यूसुफ के बारे में ये मुज़ाकरा हो रहा है कि जेल में यूसुफ नामी एक कैदी आया है जिसको अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाजा, बड़ी खूबियों और कमालात से नवाजा। जेल के लोग आकर कहने लगे, ए यूसुफ तू कितना सीनो जमील है, तेरे अखलाक कितने अच्छे हैं, हमारा जी चाहता है कि हम आपसे मोहब्बत करें। जनाब यूसुफ ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूं, मुझसे मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं, एक ने मोहब्बत की तो मैं जेल में आया, तुम मोहब्बत करोगे पता नहीं कहां चला जाऊंगा, लिहाजा मकसद की बात करो, जो आपने पूछना है वो करो। उन्होंने अपने ख्वाब बयान किए, ख्वाब की ताबीर बाद में बताई। जनाबे यूसुफ ने फरमाया, ओ मेरे जेल के साथियों, ओ मेरे या साहिब इस सिज, ए मेरे میرے اس جملے پہ ذرا آپ غور کریں، میں آپ کو یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں. میرے جیل کے ساتھیوں، یہاں رفاقت کی نسبت جیل کی طرف، اور غار کے اندر، غار کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تخزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تخزن ان اللہ معنا. یہاں رفاقت کی نسبت جیل کی طرف، غار کے اندر رفاقت کی نسبت نبوت کی طرف. وجہ کیا کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ چند لمحوں کے بعد بچھڑ گئے. غار ثور کی خلوتوں میں جو محمد کو اپنی گود میں سلائے بیٹھا تھا وہ اس وقت بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے. اس لیے یہاں جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جناب یوسف کہہ رہے ہو میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر سے پہلے ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا مرید پھنس گیا ہے، بس اپنا کام کرو نا، اس کا عقیدہ جیسا بھی ہے میری پیری میں زور رہنے دے، جس میں عالم کو کور رہنے دے. کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھائی تو اپنا عقیدہ تو بتانا، تیرا عقیدہ کیا ہے. اسیات استکم چلتا رہا بہن جی، اگلا پاویں جنتا کو جلد ہے یا جانواں کو جلد ہے، یہ پیغمبر کتنا ہمدرد ہوتا ہے، کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. فرمایا تعبیر ضرور بتاؤں گا، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جناب یوسف نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، ذالکما مما علمنی ربی. او میرے جیل کے ساتھیوں، خواب کی تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. کہاں سے ملا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی استاد جی ذرا کتاب پڑھ کے دہیو، پھر استاد کتاب پڑھ کے دیکھتا ہے پھر آتا میں حساب کیتا توڑتے جادو ہو گئے جی. نہیں نہیں یہ نہیں کہا. اللہ اکبر. فرمایا جو کچھ میں بتاؤں گا میں اپنی طرف سے نہیں، مجھے کس نے سکھایا؟ بولو نا. اور جو سیکھے اور سیکھ کر بتائے تو یہ علم غیب نہیں ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، جو بن بتائے بتا دیتا ہے نا. اللہ اکبر. معلوم ہوا غیب جاننے والا صرف کون؟ سارا مجمع بولے، سارا مجمع بولے، غیب جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی پیر پیغمبر غیب نہیں جانتا. جناب یعقوب کا بیٹا جدا ہوا، مصر پہنچ گیا، تخت شاہی پہ بیٹھ گیا، جناب یعقوب کو پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں چلا گیا. پیغمبر غیب نہیں جانتا، اور کوئی کیا غیب جانے گا. قرآن کا عقیدہ سمجھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا. تو جناب یوسف نے فرمایا، میری بات پہ آپ دلیل پہ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشن رسالت سمجھ میں آ جائے گا. یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، میں تمہیں تعبیر بھی بتلاؤں گا لیکن ذرا مجھے تم اپنا عقیدہ بھی بتلاؤ. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ نا معبود ایک بہتر ہے یہ کئی معبود بہتر ہیں. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں گڑی ابھی بلا والو، تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تم علماء سے بڑی محبت رکھتے ہو. میرا ایمان میرا وجدان کہہ رہا ہے آپ کی یہ محبت آپ کے لیے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں معبود ایک اچھا یا کئی معبود؟ سارے نہیں بولے نا. اس وقت آپ ذرا مہنگائی کا تصور ذرا ہٹا کے مجھ سے آپ ذرا مجھے دیکھیں نا، کیونکہ مہنگائی نے آپ کو بہت دبایا ہوا ہے، بہت دبایا ہوا. ابھی ہم آ رہے تھے تو 118 روپے ہم نے پیٹرول ڈالا، 118. دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے نا، تو اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آپ یہاں بالکل خوش ہو کر بیٹھے اور آپ خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں معبود ایک اچھا ہے یہ کئی معبود؟ ایک در پہ جھکنا اچھا ہے یہ در در پہ؟ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک رب کا سجدہ کرو سارے سجدوں سے جان چھوٹ جائے گی، سجدہ صرف کس کا؟ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جی چاہتا ہے ہم قوم کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں ان کے ماننے والے تعظیمن ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، انت احق ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو بھی تعظیمن سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کر چھڑو، خیر کیا رج ہے کدے کدے سجدہ کر کے دے کرو، نہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، میرے صحابہ اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو پندرہویں صدی دا خاوند بیوی کو سجدہ کردا، یہ بھی قیامت کی علامات ہیں کہ خاوند بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا نا، سجدہ بیوی کے لیے خاوند کا جائز نہیں، مرید کے لیے پیر کا سجدہ جائز، بولو کسی چھوٹے کے لیے بڑے کا سجدہ جائز، اور کسی مقتدی کے لیے قاضی شفیق الرحمان کا سجدہ جائز، سجدہ صرف کس کا؟ سورج کا بھی نہیں، چاند کا بھی نہیں، تاروں کا بھی نہیں، پیروں کا بھی نہیں، پیغمبروں کا بھی نہیں، سجدہ صرف کس کا؟ بولو، قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سجدہ صرف کس کا کرنا ہے؟ اس رب کا کرو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ گڑی ابھی بلّہ والو، ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، وہ بزرگ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی، وہ اس کا نہیں کہہ رہے تھے، آپ کا کہہ رہے تھے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز سے، ہمارا خالق کون ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سجدہ صرف کس کا؟ نہ پیر کا، نہ کسی قبر کا، نہ لیر کا، نہ وزیر کا، لیروں کا بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، وزیروں کے لوگ سجدے کرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں نا۔ حالی مرحوم نے کیا خوب فرمایا، فرمایا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کے پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ کبھی کبھی ہم بھی یہاں توحید سن لیتے ہیں اور جب کسی گاڑی کے ساتھ جھنڈی دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی جا رہی ہے پیر بابے کے ہاں۔